أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا یہ 26 رکوع ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ. پوچھو بنی اسرائیل سے، اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے کہ اے نبی آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کس قدر عنایت کی ہیں ہم نے ان کو، نشانیاں دی ہیں، کتنی کھلی کھلی نشانیاں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، یعنی شریعت کے احکامات کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس تک پہنچ چکے ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان پر ہنستے ہیں، یعنی دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں سچے اہل ایمان کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہے وہ بالا تر ہوں گے ان سے قیامت کے دن، یہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بالا تر ہوں گے، بہت اونچا مقام ہوگا قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے. یہ ایک طویل آیت بھی ہے اور اس کا نام ایک تجویز کیا گیا آیت الاختلاف، کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دین توحید لے کر ہی آئے تھے، اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور رسول بھی دین توحید وہی تھا، اللہ ہی کی دی ہوئی شریعت، اللہ ہی کے احکامات، اللہ ہی کی بندگی کی دعوت، ایک ہی دین تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، خوشخبری سنانے والے بھی اور خبردار کرنے والے بھی. یعنی پھر لوگوں نے بعد میں اختلاف کرنا شروع کیا، پھر ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجتا تھا، یہ اس کا سسٹم تھا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ، فیصلہ کن کتاب. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان تمام معاملات میں جن میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں جھگڑا ڈالا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات پہنچ چکے تھے، کھلی ہدایت آ چکی تھی، لیکن پھر بھی جھگڑا ڈال رہے ہیں، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں، فتنہ و فساد کر رہے ہیں. کیوں؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات اونچی رہے، باقی سب نیچے ہوں. یہ جو انسانوں کے اندر جذبہ ہے نا دوسروں کے اوپر برتری کا، یہ ہے جس کی وجہ سے اختلافات رونما ہوتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اس حق کے معاملے میں جس میں کہ لوگوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم، اور یہ سب کچھ کیا اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی خاص توفیق سے. واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سیدھے سیدھے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر تو وہ گزرے نہیں ہیں حالات جو ان لوگوں پر گزرے تھے جو تم سے پہلے تھے، یعنی سابقہ امتوں میں جو اہل ایمان تھے ان پر تو بڑی سختیاں آئی تھیں، بڑے سخت مراحل سے وہ گزرے ہیں، ابھی تو تم جو ہے وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہو. مستم الباسا و غبا، اور انہیں پہنچی تھی سختی، فقر و فاقے کی بھی، اور تکالیف، جسمانی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. وہ زلزلو، اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، بری طریقے سے ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ کہنے لگے، پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان ہیں کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، تب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد اب قریب ہی ہے، یعنی مدد تو آئے گی لیکن اس سے پہلے بڑے سخت آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، سختیاں ہوں گی، جھیلیں گے، جھیلو گے، برداشت کرو گے، تب اگلا مرحلہ آئے گا. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا کچھ خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو بھی کچھ تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی جو ان میں مستحق ہیں سب سے پہلے ان کو عطا کرو. والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور جو یتیم ہیں اور محتاج اور مسکین ہیں اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو گے خیر کا کام، بھلائی کا کام، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہاں پر حکم قتال ہے بلکہ اس کی فرضیت آ گئی ہے. مسلمانوں تم پر فرض کر دیا گیا ہے قتال، جنگ کرنا، اور وہ تمہیں بہت بھاری لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، یعنی عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے کہ قتال کا مطلب کیا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے سیدھا سیدھا. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور شاید کہ کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی شاید تمہیں بھلی لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، اس میں تمہارے لیے نقصان کا پہلو ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہ قتال کی فرضیت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھاری لگتی ہو، لیکن یہ اس وقت کا تقاضا ہے اور اسی میں خیر. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے. یہ ایک واقعہ تھا اس کے پس منظر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا کی وادی میں کچھ مسلمانوں کو بھیجا تھا کہ وہ مشرکین کے قافلے پر نظر رکھے، اور یہ کئی ایسے آپ نے مہمات بھیجی تھی جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، اور مشرکین کا چونکہ قافلے گزرتے تھے تو ان کو ذرا بتانے کے لیے کہ اب مسلمانوں کی پریزنس بھی یہاں پر موجود ہے، آپ نے اقدامات کیے، اس کی بڑی حکمت تھی. لیکن یہ حکم نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں مول لینی، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر مسلمانوں کی جو ہے مڈ بھیڑ ہو گئی اس قافلے والوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک شخص مارا گیا. یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک کوئی غزوہ نہیں ہوا تھا اور اس قسم کا واقعہ بھی نہیں تھا. تو ایک مشرک قتل ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور اتفاق یہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، وہ سفر میں تھے انہیں خیال نہیں رہا. تو رجب کا مہینہ بھی جو ہے اشہر حرم میں ہے، جو چار مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں عربوں کے ہاں، اور اس میں کوئی لڑائی دنگا فساد جو ہے وہ ان کے ہاں طے تھا کہ یہ ممنوع ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اس کی وہ پابندی بھی کرتے تھے. اب مسلمانوں کے ہاتھوں ایک حرمت والے مہینے کی حرمت پامال بھی ہوئی اور ایک کافر قتل بھی ہو گیا. اس پر انہوں نے بڑا واویلا کیا، شور مچا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صلح پسند لوگ ہیں اور ہم اصول پسند ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس پر جو ہے کوہرام مچ گیا۔ تو اب اس کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ واقعی اس ایسے مہینے میں جنگ کرنا یہ ایک بڑی سنگین بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آگے فرمایا وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، منع کرنا، یعنی اللہ کے دین میں آنے سے، اللہ کی پر اور رسول پر ایمان لانے سے انہیں روکنا، منع کرنا، رکاوٹیں ڈالنا۔ وکفر بھی، اور اللہ کا انکار کرنا اور کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام بیت اللہ سے بھی مسلمانوں کو روکنا اور منع کرنا۔ واخراج اہلہ منہ اکبر، اور مکے والوں کے جو مسلمان وہاں تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا، مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، تو مسلمانوں کو مکے سے بے دخل کرنا۔ اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں اللہ کے نزدیک، تمہارے جرم بہت بڑے ہیں، زیادہ گھناؤنے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، یہ ہوا ہے خط، لیکن یہ خطا کے طور پر ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے مٹ بھیڑ ہوئی، ایک شخص مارا گیا اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رجب کا مہینہ ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ ترکی بترکی جواب دیا گیا۔ ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حق پر ہے وہ حق پر ہے، تو یہ تمہارے جرائم اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے بچلانا، برگشتہ کرنا، دین میں آنے سے منع کرنا، روکنا اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، فتنہ انگیزی۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینی، اور یہ کفار تو اے مسلمانوں تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے، قتل تمہیں لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینی، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور سن لو کہ جو کوئی تم میں سے مرتد ہوا، واپس پھر گیا اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور پھر اس کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال سب کے سب اکارت گئے، ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے پہلے جو نیک کام کیے، جو قربانیاں دی، سب رائے گا جائیں گی اگر مرتد ہو گئے دین سے، واپس پھر گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ ہیں کہ جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، یعنی مستحق ہے اللہ کی رحمت کے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اب چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کا ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، تو اب اس کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ غلط چلی آ رہی تھیں، ان کا روکنا ہے، سدباب کرنا ہے، تو اسی اصلاح کے حوالے سے فرمایا، اور لوگ خود سوال کرتے تھے، محسوس ہو جاتا تھا لوگوں کو کہ فلاں چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فطرت سلیم کے مطابق نہیں ہے۔ پردے کا حکم بھی آیا تو حضرت عمر کو پہلے اس کا احساس ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پردہ ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں اس کا حکم جو ہے وہ نازل بھی ہو گیا۔ اسی طرح شراب کی حرمت کے بارے میں بھی توجہ کچھ لوگوں کو پہلے ہو گئی تھی اور پھر حکم آیا۔ تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، جو پہلا حکم آ رہا ہے یہاں پر وہ ہے، اس میں ایک تدریج ہے جو آگے چل کے سامنے آئے گی۔ یہاں جواب دیا گیا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ کا پہلو ہے، بڑی بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ وہ منافع للناس، کچھ فائدہ بھی ہے ان میں لوگوں کے لیے، تھوڑی سی شراب پی کے انسان کے اندر چستی بھی آتی ہے کہا گیا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور جوئے میں بھی بعض اوقات انسان کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، بینیفٹس بھی آتے ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے کے پہلو سے، نقصان زیادہ ہے. اور وہ نقصان جو ہے وہ اخلاق کا نقصان بھی ہے، وہ سیرت کا نقصان بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے فرما دیجئے کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے ڈالو، جو ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ چیز فرض کے حکم میں نہیں ہے، یہ عزیمت کی بات ہے. جو چیز فرض کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک خاص حد تک دولت ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب جو ہوگا اس پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کا سارا مال جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، طیب. لیکن عزیمت اس کا تو پھر کوئی ٹھکانا، وہ کوئی اینڈ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو سب دے دو، اللہ راضی ہے، اگلے دن کا رزق اللہ عطا کرے گا. یہ بھی ایک لیول ہے جس کو میں نصیب ہو جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات کو. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملے میں. ویسألونک عن الیتامی، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قل اصلاح لہم خیر، فرما دیجئے کہ ان کو ان کی اصلاح کرنا، ان کے معاملات کو سنوارنا یقیناً کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ ملا لیا کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی کسی شخص کے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، اس کے زیر کفالت ہیں. اب اصول تو یہ ہے کہ یتیم بچوں کی جو وراثت ہے، جو ان کے والد چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ یتیم کا مال ہے، اس کو بالکل الگ رکھا جائے، مکس نہ کیا جائے. لیکن بعض حالات میں ممکن نہیں ہوتا، کوئی شخص مال ہضم ہڑپ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس بھی کم ہے تو وہ ملا جلا کر خرچ پورا کر رہا ہے، اپنی طرف سے بھی ڈال رہا ہے اور وہ جو یتیم کا مال ہے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. تو اگر وہ خود تنگ دست ہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنی سختی نہیں ہے کہ یتیم کے مال میں سے ایک رتے بھی نہ لے سکو. ہاں، وہ شخص خود بھی ضرورت مند ہے جو کفالت کر رہا ہے، تو وہ اپنا مال اس کے ساتھ مکس کر کے اور ان کی بہبود کے لیے اگر کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کا خرچ تم ملا لیا کرو. فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی بند ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو اور سنوارنے والے کو. اللہ کو معلوم ہے کس کی نیت خراب ہے اور کوئی واقعی خیر سگالی کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا. کیونکہ ایک حکم یہ آیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، تو لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتی تھی حساب کتاب رکھنا اور مسائل، تو اب اس میں یہ نرمی کر دی گئی. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. ولا تنکح المشرکات حتى يؤمن، اور نکاح مت کیا کرو مشرک خواتین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور یقیناً ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک مشرک یعنی آزاد مشرک سے، جو بڑے کسی خاندان والی بھی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے. ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں وہ جو مشرک خاتون ہے بہت ہی پسند بھی آئے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی خواتین کو نکاح میں نہ دیا کرو مشرک مردوں کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور ایک مرد جو ہے وہ چاہے غلام ہو لیکن مومن ہو، وہ بہت بہتر ہے کسی مشرک سے، آزاد مشرک سے. ولو اعجبکم، اور چاہے وہ مشرک جو ہے وہ تمہیں بڑا بھلا لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو بلا رہے ہیں، بلاتے ہیں جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت، بخشش کی طرف، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان سے نصیحت اخذ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہاں سے جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، خواتین کے مسائل، طلاق اور اس سے متعلق عدت اور اسی طرح رضاعت، یہ سارے مسائل جو ہیں جس کہتے ہیں ہم فیملی لائف، فیملی ایشوز، بڑی تفصیل سے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور تفصیل اس لیے ہے کہ اگر یہ فیملی لائف جو ہے یہ صحیح خطوط پر چلے گی تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو وہ بگاڑ پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ بنیاد یہ ہے، گھر کا ادارہ صحیح ہو، میاں بیوی کے معاملات صحیح رخ پر ہوں، اور یہ پورا جو ہے فیملی سسٹم وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اسٹیبلش ہو۔ بہت ڈیٹیل ہے یہاں پر۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، خواتین کی جو ایام ماہواری ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے یہ نیری گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم الگ رہو اپنی بیویوں سے، عورتوں سے ایام حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ وہ خوب پاک صاف نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کے پاس تم جا سکتے ہو جیسے کہ اور جہاں سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو کثرت سے توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور پسند کرتا ہے ان کو کہ جو خوب پاک صاف رہنے والے ہیں۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے سامان کرو اپنے مستقبل کا، یعنی اصل حاصل ہے اولاد، تو اس کا اصل حاصل ہے وہ اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام جو بنایا ہے وہ مرد اور عورت کے تعلق کے حوالے سے ہے، تو پھر اسی طریقے سے آؤ کہ وہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے، یعنی اولاد، اور اس میں جو بھی شریعت کی پابندیاں ہیں اس کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے جو بھی اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مستقبل کا سامان کرو یعنی اولاد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ بالآخر تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن اس کے حضور حاضری ہونی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور دیکھو اپنی قسموں کو اللہ کے لیے، اللہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ یا ہدف اپنی قسمیں کھانے کے لیے۔ کوئی بھی بات کہنی تھی، کوئی بھی بات کہنی ہو، عربوں کے ہاں تھا واللہ باللہ تاللہ، قسم سے بات شروع کرتے، تو یہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانا ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پر اس میں پھر وہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ قسم صحیح کھائی جا رہی ہے غلط کھائی جا رہی ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھا گئے، تو اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اور ہدف اپنی قسمیں کھانے کے لیے۔ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس قسم کی قسمیں کہ تم اس میں قسم یہ کھا لو کہ تم آئندہ حسن سلوک سے باز آ جاؤ گے، اور پرہیزگاری کے حوالے سے قسم کھا لی کہ آئندہ میں پرہیزگاری اختیار نہیں کروں گا، اور یہ کہ آئندہ میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی منفی قسم جو ہے اللہ کے نام پر ایسا منفی بات کرنا، یہ بڑی ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ بیچ میں لا رہے ہو اللہ کو، قسم اللہ کی کھا رہے ہو، اور کس بات پر قسم کھا رہے ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ خیر کا کام نہیں کروں گا آئندہ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری ان قسموں پر کہ جو لغ قسمیں ہیں، یعنی جو انسان قصد نہیں کرتا، بس صرف یہ ہے کہ اپنی عادت کے تحت قسمیں کھا بیٹھتا ہے، تو اس پر اتنی گرفت نہیں ہے، لیکن احتیاط ہونی چاہیے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ پکڑے گا، مواخذہ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم نے قصدن کھائی ہے، اہتمام کے ساتھ جو قسم کھائی ہے اور قصدن کھائی ہے، صرف عادتاً نہیں قسم کھائی، اس پر گرفت ہوگی اگر اس کی خلاف ورزی کی تو. واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الحلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور تحمل والا ہے. للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا بیٹھے کسی غلط چیز کے بارے میں کہ آئندہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، تو ایسی قسموں کو توڑنا واجب ہے، اور واجب جو توڑنا ہے اس کا ایک پھر کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. چنانچہ اگر کسی قسم کو توڑنا پڑے تو اس کی جو کفارہ ہے وہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو لباس فراہم کرنا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ ہے کفارہ اگر قسم کھا بیٹھے اور اب اس کو توڑنا پڑ رہا ہے. اور اگر ایسی کو غلط قسم کھا بیٹھے ہو تو اس کو توڑنا لازم بھی ہے، لیکن پھر کفارہ ادا کرنا ہو. للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، یہ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی قسم کھا لے کسی غصے میں آ کر کہ میں اب قریب نہیں جاؤں گا اپنی عورت کے، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی. فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اس 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ باہم رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. لیکن چونکہ یہ قسم اس کو توڑنی پڑی ہے، پہلے تو قسم کھا لی تھی کہ آئندہ تعلق نہیں رکھوں گا، اور 4 مہینے اگر وہ برقرار رہا اور اس نے کوئی جو تعلق نہیں رکھا تو سیپریشن ہو گئی، اور اگر 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ رجوع کر لے تو اب اس کا جو ہے وہ شادی باقی ہے، سیپریشن نہیں ہوگی، لیکن رجوع کرتے ہوئے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. یہ ہے اصول. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہو طلاق کا، طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس میں حق بجانب بھی تھے یا نہیں تھے، وہ سب اس کو معلوم ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو حالت انتظار میں رکھیں 3 حیض تک، یعنی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی 3 حیض گزرنے تک. یہ عدت ہے متعلقہ کی. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے پیدا کر دیا ان کے ارحام میں، رحم میں، پیٹ میں. یعنی اگر کوئی حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور جو ان کے خاوند ہیں، جو شوہر ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کا. ایک طلاق دی ہے تو عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے، تو ہاں 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو پھر جو رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے پہلے رجوع کا امکان ہے، اور شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کو حق دیا ہے شریعت نے، وہ رجوع کر سکتا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا کر رکھیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت کے اندر، اگر وہ چاہیں سازگاری، چاہیں اصلاح، چاہیں صلح صفائی سے رہنا چاہیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں اسی کے موافق، دستور کے مطابق. عورتوں کے اپنے حقوق ہیں ان کی ذمہ داریوں کی نسبت سے، مردوں کے اپنے حقوق ہیں اور وہ ان کی ذمہ داریوں کی نسبت سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جو ہے وہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، وہ حاکم ہیں، وہ نگران ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈز برابر اختیارات کے نہیں ہو سکتے۔ گھر کے ادارے میں یہ دو افراد ہیں، ان میں سے ایک حاکم ہوگا، ایک محکوم۔ تو یہ مقام جو ہے مرد کو دیا گیا ہے، وہ اس گھر کے ادارے کا سربراہ ہے، ذمہ دار وہ ہے، ذمہ داری بھی پھر اس پر زیادہ ہوگی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب طلاق مرتان، طلاق جو ہے رجی طلاق وہ دو مرتبہ کی ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق کے معاملات ہیں، ہم ذرا تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جو رجی طلاق ہے وہ دو مرتبہ ہے، ویسے تو تیسری طلاق تین طلاقوں کا حق ہے، لیکن تیسری طلاق اگر ہو جائے گی تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ دو طلاقوں تک شوہر رجوع کر سکتا ہے اپنی اسی بیوی کی طرف، اور اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کے بعد یا تو رکھنا ہوگا، روکنا ہوگا بیوی کو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، او تصریحٌ بِإحسان، یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی شے روک رکھو، یعنی مہر جو ہے واپس لو، یہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں، خاوند اور عورت دونوں، اس بات سے ڈریں کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کا حکم۔ یعنی بیوی کو اندیشہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اب شاید میں اس کے دل سے اتر گئی ہوں اور طلاق کی نوبت آ رہی ہے، تو عورت جو ہے اپنا کچھ حق تفویض کر کے، جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس کر کے، اس کو خوش کر کے راضی کر لے تو اس کی گنجائش ہے، تاکہ گھر جو ہے وہ بچ جائے، گھر کا ادارہ تباہ نہ ہو۔ تو یہ ایک راستہ نکالا گیا ہے کہ اول تو جو مرد نے جو کچھ دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن گھر کو بچانے کے لیے عورت اگر کچھ پیش کر دے مرد کو تو اس کی اجازت ہے، اور اس طریقے سے گھر بچایا جا سکے۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں اللہ کی قائم کردہ حدود کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، تو پھر کوئی جس میں گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ دے دے، فی مفتدت بہ، کہ عورت جو ہے کچھ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، یعنی کچھ دے کر معاملے کو سیٹل کر دیا جائے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باندھی ہوئی حدود ہیں، معین کردہ فیصلے ہیں۔ فلا تعتدوها، تو دیکھو ان سے تجاوز مت کرنا۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی طے کردہ حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ فان طلقها، دو مرتبہ کا حق تو تھا طلاق کا، لیکن اب پھر اگر تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس عورت کو اس شخص نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کی بیوی جو ہے جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مراجعت کر سکیں۔ یہ ہے تین طلاق دینے کے بعد دوبارہ ری یونین کے لیے، یہ ایک شکل ہے جو بتائی گئی ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ وہ عورت کہیں اور نکاح کرے اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے، لیکن اس کو اگر پلان کر کے بنائیں گے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، غلط ہے، شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ یہ نارمل کنڈیشن میں ایسے معاملات سامنے آئیں اور وہاں سے بھی اس عورت کو طلاق ہو، تو اب اگر یہ وہ پہلے خاوند سے وہ شادی کرنا چاہے تو پھر یہ رجوع ہو سکتا ہے، اس میں نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور کوئی صورت نہیں۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، باندھی ہوئی حدود ہیں کہ وہ بیان فرماتا ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننے والے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے طلاق دی عورتوں کو اور وہ پہنچ گئیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہے تو رکھنا ہوگا معروف طریقے پر، یعنی عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہو تو کر لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا یہ ہے کہ عدت پوری ہو گئی ہے اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اب سیپریشن ہوگی، تو پھر ان کو رخصت بھی کرو تو بھلے طریقے پر کرو، یہ لڑائی اور دنگے اور فساد کے ساتھ نہیں معاملہ ہونا چاہیے، یہ خوش اسلوبی سے بھی سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں، تو بھلے طریقے پر یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو روک کر مت رکھو ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو، یعنی جب طلاق کی جو ہے وہ دے دی ہے اور اب 3 مہینے گزر گئے ہیں، 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے، آخری لمحے میں جو ہے وہ رجوع کر کے اور پھر تنگ کر رہا ہے اسے، اور پھر جو ہے کچھ عرصے بعد طلاق دے کر پھر رجوع، یہ جو ہے یہ اس طریقے سے عورت کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ویسے تو اس کو بسانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن روک لیا اس کو تاکہ اس کو تنگ کیا جا سکے، ایسا مت کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اس طرح کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور دیکھو اللہ کے جو احکامات ہیں انہیں ہنسی اور مذاق نہ سمجھنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ان نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد رکھو جو تم پر ہوئے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اس کی بہت بڑی جو اس کی نعمت ہے اور احسان ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے تم پر، یہ کتاب نازل کی ہے اور تمہارے لیے احکامات نازل کیے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں ہیں جو تمہیں بتائی ہیں، یعظکم بہ، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ فرماتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔